بسم اللہ اولہ وآخرہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 18واں رکوع سورہ اعراف کا اور آیت نمبر ہے 148، اور اس میں جیسے ہم کہہ رہے تھے کہ یہ واقعہ آ رہا ہے، اور بچڑے کی پرستش، حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے ہوئے ہیں کوہ طور پر اور پیچھے قوم نے بچڑا جو ہے وہ ایک بنا لیا، اس کا ذکر آ رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فرمایا واتخذ قوم موسیٰ من بعدہ، اور بنا لیا موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان کے بعد، من حلیہم اجلن جسدہ، اپنے زیوروں سے ایک بچڑا جس کا بس جسم سا تھا، لہو خوار، جس میں سے آواز آتی ہے۔ تو ہوا یہ تھا کہ جب انہوں نے یہ سمندر پار کر کے صحرا سینا میں آئے، پیچھے پیچھے فرعون اپنے لشکر کے ساتھ آیا اور فرعون اس کے سپاہی غرق ہو گئے، تو ان کے لاشیں ہیں جو سمندر نے آ کر ساحل پر پھینک دی، اور وہ فوجی جو ہے وہ سونا چاندی پہنے ہوئے تھے، تو انہوں نے وہ سارا سونا چاندی اتار لیا تھا۔ اس طرح ان کے پاس زیورات آ گئے، ورنہ تو غریب تھے، غلام تھے، ان کے پاس کیا سونا چاندی اور زیورات، دراصل میں اس فرعونیوں کے زیورات تھے ان کے پاس۔ اور پھر ایک شخص جو ہے جب بنی اسرائیلی مصر سے نکل رہے تھے تو ان کے ساتھ ہو گیا تھا، آگے ذکر آ رہا ہے سامری۔ سامری کے بارے میں مفسرین کہتے ہیں کہ وہ آل فرعون میں سے تھا، بنی اسرائیلی نہیں تھا وہ، یا پھر آل فرعون کے علاوہ کسی اور قوم سے تھا، بہرحال وہ بنی اسرائیل میں سے نہیں تھا۔ اس نے ان سے کہا کہ یہ سارے زیور مجھے دو، اور اس نے وہ سارا پگھلا کے ان سے ایک سونے کا بچڑا بنا دیا۔ اور قدیم مفسرین تو کہتے ہیں کہ جب فرعون اپنا لشکر جو ہے وہ لے کر سمندر کے کنارے پہنچا تو اس کا گھوڑا جو ہے رک گیا، اور وہ آگے نہیں بڑھتا تھا، لیکن پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ ایک گھوڑے پر تشریف لائے اور وہ وہاں اس رستے سے گزرے، تو فرعون کا گھوڑا اس کے پیچھے پیچھے آیا۔ لیکن یہ سامری نے دیکھا کہ جہاں جہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے ٹاپیں پڑ رہی ہیں وہاں پر زمین میں ہریاری پیدا ہو رہی ہے، تو اس نے وہیں سے ایک مٹی اٹھا لی اور یہ جو بچڑا اس نے سونے کا بنایا اس میں وہ مٹی بھی ڈال دی۔ جو قدیم مفسرین ہیں وہ کہتے ہیں اس سے اس میں کوئی جان سی پیدا ہو گئی، اور وہ جو بچڑا تھا وہ آواز لگاتا تھا، آواز نکالتا تھا، ایک جیسے گائے بولتی ہے اس طرح سے۔ لیکن جو جدید مفسرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس نے بچڑا اس طرح بنایا تھا کہ جب ہوا اس سے ٹکراتی تھی تو ایک آواز سی پیدا ہوتی تھی۔ واللہ عالم کیا حقیقت ہے، لیکن ذکر آگے ہم پڑھیں گے تو دونوں باتیں جو ہیں ان کا ذکر آتا ہے۔ تو فرمایا الم یرو انہ لا یکلمہم، کیا نہیں دیکھا انہوں نے کہ وہ ان سے کلام نہیں کرتا، آواز سی تو آتی ہے اس بچڑے میں سے لیکن وہ بات چیت والا نہیں ہے، وہ کلام نہیں کر رہا، بول نہیں رہا، بس ایک آواز سی نکل رہی ہے۔ فرمایا ولا یہدیہم سبیلا، اور نہ ہی وہ انہیں بتا سکتا ہے صحیح راستہ، اتخذوہ وکانو ظالمین، بس انہوں نے اس بچڑے کو معبود بنا لیا، وہ تھے ہی ظالم۔ وجہ یہ تھی کہ یہ بنی اسرائیل آل فرعون میں رہے، مصر میں گاؤ پرستی عام تھی، جیسے ہمارے ہندو گائے کی پوجا کرتے ہیں، اسی طرح مصری بھی بچڑوں کی، گائے کی پوجا کیا کرتے ہیں۔ تو غلام قوم اپنے آقاؤں سے معروف ویسے ہی ہوتی، چنانچہ انہیں بھی ایسی موقع ملا، انہوں نے بچڑا بنا کے اس کی پوجا شروع کر دی۔ آگے قوم کے جرم کا اعتراف آ رہا ہے، ولما سقطا فی ایدیہم، اور جب وہ نادم ہو گئے اپنے کیے پر، ورأوا انہم قد ضلوا، اور انہوں نے خیال کیا کہ وہ گمراہ ہو گئے، قالوا لئن لم یرحمنا ربنا، تو کہنے لگے اگر ہم پر رحم نہ فرمایا ہمارے رب نے، ویغفر لنا لنکونن من الخاسرین، اور ہمیں نہ بخشا ہمارے رب نے تو ہم ہو جائیں گے خسارہ اٹھانے والوں میں سے۔ اب آگے چھٹا واقعہ آ رہا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طور سے واپسی اور پھر نو پر ناراض ہونا۔ ولما رجا موسیٰ الی قومہ غضبانا اسفا قال، اور جب واپس ہوئے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف، ان کا یہ حال دیکھ کر کہ بچڑے کی پوجا کر رہے، شدید غصہ ہوئے اور رنج سے بھر گئے اور کہنے لگے، بئس ما خلفتمونی من بعدی، بہت ہی بری قائم مقامی کی ہے تم نے میرے بعد، اعجلتم امر ربکم، کیا تم نے جلدی کی اپنے رب کے حکم کے آنے میں، بھئی میں گیا تھا طور پر، وہاں سے یہ تورات لے کر آیا ہوں، بس 40 ہی دن کی تو بات تھی اور تم نے پیچھے بچڑا بنا کر شرک شروع کر دیا۔ وَأَلْقَلْ الْوَحْ، اور انہوں نے ڈال دیں وہ تختیاں، جو لکھی ہوئی تختیاں ملی تھی تورات کی، وہ ایک طرف رکھ دیں، وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ، اور پکڑ لیا اپنے بھائی کو سر کے بالوں سے، فرمایا یجرہ الی، اور پھر کھینچنے لگے انہیں اپنی طرف. تو اس میں یہ جو اخذہ براس اخی، سر سے پکڑ کر اپنی طرف جھنجھوڑنے لگے، اس پر حضرت ہارون علیہ السلام نے فرمایا قال ابن امہ، انہوں نے کہا میرے ماں کے بیٹے، ان القوم استضعفونی، دو وجوہات بیان کی کہ یہ قوم نے میری موجودگی کے باوجود بچڑے کی عبادت کیوں شروع کر دی، میں کیوں نہیں روکا یا روک پایا انہیں. نمبر ایک، پہلی وجہ کہنے لگے کہ لوگوں نے مجھے کمزور سمجھا. موسیٰ علیہ السلام سے تو قوم ڈرتی تھی، ان کا ایک روپ تھا، لیکن ہارون علیہ السلام کو انہوں نے وہ درجہ نہیں دیا جو موسیٰ علیہ السلام کا درجہ تھا، ان سے وہ اس طرح جو ہے وہ خوف نہیں کھایا بلکہ انہیں کمزور سمجھا. وَقَادُوا يَقْتُلُونَنِي، اور فرما رہے ہیں کہ وہ قریب تھا کہ مجھے قتل ہی کر دیتے، یعنی میں منع کرنے کی کوشش کی، روکا، لیکن قریب تھا کہ وہ مجھے مار ہی ڈالتے، اتنا تیار تھے کہ ہم نے تو یہ کام کرنا ہی کرنا. فَلَا تُشْمِدْ بِيَ الْأَعْدَا، بس نہ ہنسائیے مجھ پر جو ہے وہ ہمارے دشمنوں کو. وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور نہ مجھے شامل کیجیے ظالم لوگوں میں، میں میری مرضی سے یہ نہیں ہوا، میں نے مخالفت کی، لیکن ایک تو انہوں نے مجھے کمزور سمجھا، دوسرا مجھے قتل کرنے کے در پر ہو گئے. آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے، اللہ تعالیٰ سے استغفار ہے، قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِأَخِي، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ بخش دیجئے مجھے اور میرے بھائی کو، وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ، اور ہم دونوں کو داخل فرمائی اپنی رحمت میں، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور آپ تو ہیں ہی سب رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے. انجام کیا ہوا گوسالہ پرستی کا؟ فرمایا ان الذین اتخذوا العجل، اور بے شک جن لوگوں نے بنایا بچڑے کو معبود، سینالہم غضب من ربہم، تو انہیں پہنچ کر رہے گا غصہ ان کے رب کا، وذلت فی الحیات الدنیا، اور رسوائی دنیا کی زندگی کی، وکذالک نجزی المفترین، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں گڑھنے والوں کو، یعنی افترا جھوٹ گڑھنے والوں کو. یہاں کم ہے، آگے انشاءاللہ ہم تفسیر پڑھ لیں گے کہ بچڑے کو جس طرح جلا کر راکھ کر دیا گیا، اس کی راکھ سمندر میں بہا دی گئی، اور جتنے لوگوں نے پوجا کی تھی حکم ہوا کہ ہر قبیلہ اپنے اپنے مشرکین کو قتل کرے. مفسرین لکھتے ہیں 70,000 لوگ تھے جنہوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی، تو ہر قبیلے کو حکم ہوا کہ اپنے اپنے مشرکین کو قتل کرو، اور انہوں نے قتل کیا، اس کے بعد ان کی توبہ قبول ہوئی. تو فرمایا والذین عملوا السیئات، توبہ کرنے والوں کے لیے بشارت آ رہی ہے، وہ لوگ جنہوں نے کیے برے کام، ثم تابوا من بعدها وآمنوا، اور پھر انہوں نے توبہ کی اس برے کام کے بعد اور ایمان لائے. اس آیت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ گناہ کرنے سے ایمان جو ہے وہ زائل ہو جاتے ہیں، اس لیے نہ صرف توبہ کا ذکر ہے بلکہ تجدید ایمان کا بھی ذکر ہے. احادیث میں آتا ہے جب آدمی بڑے بڑے گناہ کرتا ہے تو یہ ایمان ایک پرندے کی مانند سر پر منڈلاتے رکھتا ہے، اگر توبہ کر لیتا ہے ایمان واپس آ جاتا ہے، توبہ نہیں کرتا تو پھر ایمان سے محروم ہو جاتا ہے انسان. فرمایا ان ربک من بعدها لغفور رحیم، اور بے شک آپ کا رب توبہ کے بعد، توبہ کرنے کے بعد جو ہے، یعنی جو جب لوگ توبہ کرتے ہیں، بہت غفور ہے اور مسلسل رحم فرمانے والا. ولما سکت موسیٰ الغضب، پھر جب دور ہو گیا موسیٰ علیہ السلام کا غصہ، اخذ الالواح، تو انہوں نے اٹھا لیں وہ تختیاں، وفی نسختہا ہدی و رحمہ، اور جن کے مضامین میں ہدایت تھی اور رحمت تھی، للذین هم لربهم يرهبون، ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ صفات ہمیں بھی عطا فرمائے، اور جو کتاب اللہ نے ہمیں دی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے فیض اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. ساتواں واقعہ آ رہا ہے بنی اسرائیل کو ہے طور پر. پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تھے، اور قوم ایسی اکھڑ اور ڈھیٹ تھی کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں کیا پتہ، یہ اللہ ہی نے دی آپ کو تخلیہ، تو آپ ذرا ہمیں بھی لے چلیں، ہم بھی ذرا سنیں کہ واقعی اللہ آپ سے ہم کلام کیسے ہوتے ہیں. تو چنانچہ فرمایا واختار موسیٰ قومہ، اور منتخب کیے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں سے، 70 رجلا لمیقاتنا، 70 آدمی ہمارے وعدے کے لیے. تو 70 سرداروں کو اور اہل علم کو انہوں نے لیا، جن میں ذرا جو ہے آپ کہیں کہ زیادہ ریسورسفل لوگ تھے. فلما اخذتهم الرجفة، اور پھر وہ واقعہ ہم پہلے پڑھا ہے سورہ بقرہ میں، وہاں اللہ کی انہوں نے آواز سنی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو اللہ کا مکالمہ ہوا انہوں نے سنا، لیکن ساتھ یہ کہا کہ ہمیں کیا پتہ یہ اللہ کی آواز ہے یا کس کی، ایسے ڈھیٹ لوگ تھے. کہا کہ ہم تو اس وقت مانیں گے جب اللہ کو اپنی آنکھوں سے اپنے سامنے نہ دیکھیں. تو اللہ تعالیٰ نے بجلی گرائی ان کے اوپر، ان سب کے سب کو ہلاک کر دیا۔ تو یہاں فرمایا کہ بس آپ آ لیا انہیں زلزلے نے، تو ہو سکتا ہے بجلی کے ساتھ زلزلہ بھی آیا ہو، تو بہرحال یہ سب مارے گئے۔ قالا ربی لوشت، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ اے میرے رب، اگر آپ چاہتے اہلکتہم من قبل وایائی، تو آپ ہلاک کر دیتے ان سب کو اس سے پہلے اور مجھے بھی۔ اتہلکونا بما فعل السفہاء منا، کیا آپ ہلاک کر رہے ہیں ہمیں اس وجہ سے کہ جو کام کیا ہم میں سے چند نادانوں نے؟ ان ہی الا فتنتک، اور یہ جو آپ کر رہے ہیں یہ کچھ اور نہیں ہے مگر ہماری آزمائش ہے، آپ کی طرف سے آزمائش ہے۔ وَتُذِلُّ بِهَا مَن تَشَاءُ، اور آپ گمراہ فرما دیتے ہیں جسے آپ چاہتے ہیں۔ وَتَهْدِي مَن تَشَاءُ، اور آپ ہدایت عطا فرماتے ہیں جسے آپ چاہتے ہیں۔ أَنْتَ وَلِيُّنَا، آپ ہی ہمارے دوست ہیں۔ فَغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا، بس ہمارے گناہوں سے درگزر فرما دیجیے، ہم پر اپنا رحم فرمائیے۔ وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ، اور آپ سب سے بہترین بخشنے والے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی، یہ جو 70 افراد تھے انہیں دوبارہ زندہ کر دیا، اور یہ دوبارہ آگے پھر اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کا جواب دے رہے ہیں۔ وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً، اور لکھ دے اللہ آپ، بلکہ ابھی ان کی دعا کنٹینیو ہے، پھر آگے جواب آ رہا ہے، اور لکھ دیجئے اللہ ہمارے لیے اس دنیا میں بھلائی، وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی بھلائی۔ انا ہدنا الیک، بے شک ہم تو رجوع کرتے ہیں آپ کی طرف۔ قال عذابی اصیب بہ من اشاء، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اپنا عذاب نازل کرتا ہوں جس پر میں چاہتا ہوں۔ ورحمتی وسعت کل شیء، اور میری رحمت ہر چیز سے وسیع ہے، وہ سب پر چھائی ہوئی ہے۔ فساکتبوہا، لیکن اب دیکھیں اللہ کی رحمت کے مستحقین کون ہے، کون اس قابل ہے کہ وہ اللہ کی رحمت کا حقدار ٹھہرائے؟ فرمایا فساکتبوہا، بس میں اپنی رحمت کو لکھ دوں گا۔ للذین یتقون، ان لوگوں کے لیے، للذین یتقون ویؤتون الزکاۃ، نمبر ایک وہ لوگ جو پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، اور نمبر دو جو زکوٰۃ ادا کرتے رہتے ہیں، نمبر تین والذین ہم آیاتنا یؤمنون، اور وہ لوگ جو ہماری آیتوں پر یقین رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ صفات ہمیں بھی عطا فرمائے، اگر ہم اللہ کی رحمت چاہتے ہیں تو یہ کام ہیں جو کرنے ہوں گے۔ نمبر ایک تقوی اختیار کرنا، نمبر دو تزکیہ کرتے رہنا، زکوٰۃ دیتے رہنا، مال کو خرچ کرنا اللہ کی راہ میں، اور تیسرا یہ کہ اللہ کی آیات پر ایمان لانا۔ اور آگے پھر رحمت کے اصل مستحقین کون ہیں جن پر اللہ نے رحمت فرمائی، ان کا ذکر آ رہا ہے۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی، اور بالخصوص وہ لوگ جو پیروی کرتے ہیں رسول امی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول امی کیوں کہا گیا؟ امی کہتے ہیں ان پر جس نے پڑھنا لکھنا جسے نہ آتا، اور یہ امن ماں کو کہتے ہیں، اور امی جو ماں سے پیدا ہو، تو جب بچہ ماں سے پیدا ہوتا ہے تو اس نے پڑھنا لکھنا نہیں سیکھا ہوتا، یہ بعد میں سیکھتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو امی کیوں کہا گیا؟ یہ آپ کا امی ہونا بھی ایک اعزاز ہے، کیونکہ آپ نے دنیا میں لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا، لیکن اتنا عظیم آپ کا سیرت و کردار ہے، آپ کی تعلیمات اتنی عظیم ہیں کہ بڑے بڑے لکھے پڑھے لوگ اس سے ہدایت حاصل کرتے ہیں، اس کے آگے ہی چلے۔ تو اگر آپ نے، دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی سے لکھنا پڑھنا سیکھا ہوتا تو استاد کو ایک درجہ فضیلت حاصل رہتی ہے شاگرد، شاگرد چاہے کہیں پر بھی پہنچ جائے لیکن استاد استاد رہتا ہے، اسے ایک درجہ فضیلت رہتی۔ تو آپ نے اگر کسی انسان سے تعلیم حاصل کی ہوتی تو اس انسان کا آپ پر ایک درجہ ہوتا، تو آپ نے کسی انسان سے کچھ نہیں سیکھا، آپ نے جو کچھ سیکھا وہ کس سے سیکھا؟ اللہ تعالیٰ سے سیکھا۔ تو اس لیے یہ امی ہونا آپ کے لیے ایک اعزاز ہے۔ پھر مزید بات یہ کہ اگر آپ کو لکھنا پڑھنا آتا تو یہ یہودی نصرانی مشرکین مکہ یہ کہتے کہ یہ قرآن تو خود لکھ لیا، یہ پہلے ہی لکھنے پڑھنے والے آدمی تھے، اور انہوں نے مختلف کتابیں پڑھ کر اور مختلف لوگوں کی باتیں سن کر قرآن خود لکھا ہے۔ تو اب تو انہیں پتہ ہے کہ آپ کو نہ لکھنا آتا ہے پڑھنا آتا ہے، پھر اتنی عظیم کتاب جو آپ پیش کر رہے ہیں، اتنا عظیم کلام، تو یہ ساری چیزیں آپ کے لیے امی ہونا ایک اعزاز بناتی۔ تو یہاں ذکر ہو رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رحمت کی دعا کا، اور اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں کہ میری رحمت کے اصل مستحق تو وہ لوگ ہیں جو اتباع کرنے والے ہیں رسول امی کا۔ تو میں اور آپ بھی اس رحمت کے مستحق بن سکتے ہیں، اب یہ اتباع کے تین میدان ہیں جو آگے بیان ہو رہے ہیں. فرمایا الذی یجدونہ مکتوبا عندہم, وہ جسے یہ پاتے ہیں لکھا ہوا اپنے پاس, فی التورات والانجیل, یہ نبی وہ ہیں جن کی نشانیاں لکھی ہوئی ہیں تورات اور انجیل میں. اب دیکھیں اتباع رسول کے تین میدان. نمبر ایک, یامرہم بالمعروف, وہ حکم کرتے ہیں انہیں بھلائیوں کا, وینہاہم عن المنکر, اور روکتے ہیں انہیں برائیوں سے. نمبر دو, ویحل لہم الطیبات, اور وہ نبی کون ہیں, ان کے اتباع کرنے والے کون ہیں, جو حلال کرتے ہیں ان کے لیے سب پاکیزہ چیزیں. ویحرم علیہم الخبائث, اور وہ نبی حرام کرتے ہیں ان کے لیے تمام ناپاک چیزیں. اور تیسرا میدان, وَيَزَعُوا عَنْهُمْ اِسْرَهُمْ, اور وہ اتارتے ہیں ان پر سے ان کے بوجھ, طرح طرح کی توہمات, رسومات اور باطل من گھڑت عقائد, ان سب کا بوجھ اتارتے ہیں. وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ, اور وہ قیدیں جو ان پر جو ہے وہ پڑی ہوئی ہیں. تو یہ تین کام ہیں, رسول کی اتباع کرنی ہے تو بھلائی کا حکم کرو, برائی سے روکو. نمبر دو, حلال اور طیب چیزیں اختیار کرو اور حرام اور ناپاک چیزوں سے بچو. اور نمبر تین, جو معاشرے میں غیر اسلامی رسومات ہیں اور جنجال ہیں اور توہمات ہیں, ان سب بوجھوں سے اپنے آپ کو آزاد کیا جائے, معاشرے کو آزاد کیا جائے. تو اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. آگے پھر فرائض رسول کے بعد فرائض امت آ رہے ہیں, اور آپ دیکھیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا تعلق کیا ہو, اس کی بنیادیں آ رہی ہیں. دیکھیں, میں اور آپ, ہم آخرت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت چاہتے ہیں. ہماری امید اور ہمارا بھروسہ یہ ہے کہ قیامت کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش کر دیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ موقع ہوگا اور آپ اپنے امتیوں کے لیے سفارش کریں گے. لیکن محض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہو جانے سے ہم اس سفارش کے حقدار نہیں ہوگئے, بلکہ اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک تعلق ضروری ہے. اور یہ تعلق کیوں, کون سا تعلق ہے, یہ نبی سے امتی کا تعلق ہے, اور یہ تعلق دنیا کا سب سے مضبوط تعلق ہے, اس کے آگے خونی رشتے ہی چاہیں. اور صحابہ کرام اس لیے آپ دیکھیں گے کہ وہ اپنے قریب ترین رشتہ داروں کے خلاف کھڑے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کے لیے. تو سب سے مضبوط رشتہ یہ رسول اور امتی کا رشتہ ہے, یہ کلمے کا رشتہ ہے, اس کے بعد باقی رشتے ہیں, باقی سارے رشتے ہی چاہیں. اور پھر مزید یہ کہ ہر انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے, اور ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ کامیاب انسانوں کی پیروی ہوتی ہے. ایک اچھا قابل ڈاکٹر ہے تو نئے ڈاکٹر اس قابل ڈاکٹر کو اپنا جو ہے وہ ٹارگٹ بناتے ہیں اور اپنا جو ہے رول ماڈل بناتے ہیں, اس جیسا بننے کی کوشش کرتے ہیں. ایک کامیاب تاجر ہے تو باقی تجار جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی اسی کی طرح کامیاب ہیں. لیکن دنیا اور آخرت کے کامیاب ترین انسان کون ہے, وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایک نہیں, لا تعداد شہادتیں موجود ہیں. اور مائیکل ہارٹ نے تو ابھی چند سال پہلے ہی جو ہے دوبارہ ایک گواہی دی, اس نے ایک کتاب لکھی دا ہنڈریڈ, اور پوری انسانی تاریخ کا جائزہ لے کے اس نے 100 افراد کو چنا, پھر انہیں جو ہے گریڈ کیا کہ سب سے زیادہ اثرات کس انسان کے انسانیت پر پڑے, اس کے بعد کس کے, اس کے بعد کس کے. اس طرح 100 افراد کو منتخب کر کے اسے 1, 2, 3, 4 100 تک کی گنتی میں تقسیم کیا, اور نمبر ایک پر لے کر آیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حالانکہ خود عیسائی ہے, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تیسرے نمبر پر لے کر آیا. جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے نمبر پر لے کر آیا تو اس نے کہا کہ یہ واحد شخصیت ہے پوری انسانی تاریخ میں جو نہایت کامیاب ہے سیکولر لیول پر بھی اور مذہبی لیول پر بھی. یعنی دنیا میں بھی انہوں نے انقلاب غالب کر کے اسلام کو قائم کر کے ایک نظام کی تبدیلی کر کے دکھائی, اور اسی طرح مذہبی لیول پر بھی ان سے اونچا آدمی کون ہوگا. ورنہ تاریخ ایسی ہے جو مذہبی لحاظ سے بہت اونچے ہیں وہ دنیاوی لحاظ سے اس طرح کامیابی نہیں ملی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ہے کہ نبی ہیں اور مذہبی لحاظ سے بہت اونچے مقام پر ہیں, لیکن دنیا میں کیا ہوا, یہودیوں نے اپنی طرف سے تو پکڑ کے صلیب پہ چڑھا دی, عیسائی بھی یہی مانتے ہیں کہ صلیب ہو گئی, تو دنیاوی لحاظ سے وہ کامیابی حاصل ہوئی. اور جو دنیا کے بہت کامیاب لوگ ہیں وہ مذہبی لحاظ سے ان کا کوئی سیرت اور کردار ہی نہیں, چاہے وہ سکندر اعظم و آدھی دنیا فتح کر لی لیکن کردار اور اخلاق کیا تھے, کچھ بھی نہیں تھے, زیرو تھا وہاں. تو واحد شخصیت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیاب ترین شخصیت. اور اگر ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ, یہ بہترین طریقہ ہے. میرے ذہن میں آ رہا ہے, ایک ڈاکٹر گزرا, اس نے کتاب لکھی ہے کہ मोहम्मद सुनना इज द सेकेंड नेम ऑफ मेडिकल साइंस। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो तरीके हैं मेडिकल साइंस आज वहाँ पहुँची है कि इससे बेहतर तरीका नहीं हो सकता। मैं सिर्फ एक मिसाल दे दूँ, लेटने का जो आपका मसनून तरीका है, क्या आप दाई करवट होकर लेटते थे, दाया हाथ जो अपने गाल के नीचे रखते थे, इससे बेहतरीन पॉस्चर हो ही नहीं सकता इंसान का। अगर पेट के बल लेटें तो मेडिकल साइंस ये बताती है कि इससे प्रेशर आता है, पेट के अंदर बहुत सारे अल्लाह ताला ने ऑर्गन्स रखे हैं वो सब भिजते हैं, मिसाना भी भिजता है और जिगर पर भी बोझ आता है और ये सारी चीज़ें पुश करती हैं डायाफ्राम को सीने की तरफ और उससे फेफड़े और दिल पर भी असर आता है। इसी तरह अगर बिल्कुल सीधा लेटें तो ये उससे बेहतर है चित लेटने यानी पेट के बल लेटने से, लेकिन इसमें भी जो है ये पेट के आते हैं और सारे ऑर्गन्स वो सीने की तरफ आते हैं। तो उल्टी करवट लेटें तो ये इससे भी बेहतर है चित लेटने से, लेकिन इसमें भी वो बताते हैं कि बायां जो बाईं तरफ का लंग है फेफड़ा है ये ज़्यादा भारी होता है और ये दाईं तरफ का फेफड़ा ज़्यादा भारी होता है, उल्टी तरफ जब लेटा हुआ है तो दायां फेफड़ा दिल पर ज़्यादा बोझ डालता है और मैदा क्योंकि बाईं तरफ है और बाईं तरफ आदमी लेटा हुआ होता है तो उसमें भी तेजाबियत का ख़तरा होता है। तो सबसे बेहतरीन तरीका कौन सा है लेटने का, मेडिकल साइंस क्या बता रही, वो दाईं करवट लेटना। इसमें सारे ऑर्गन्स अपनी जगह पर होते हैं, पेट के जितने ऑर्गन्स हैं वो पेट में रहते हैं, सीने पर कम से कम प्रेशर आता है, फिर बायां फेफड़ा हल्का फेफड़ा वो दिल के ऊपर होता है और उसमें दिल के लिए एक सॉकेट भी बना हुआ है, बाएं फेफड़े को आप देखें उसमें एक बाकायदा जगह बनी हुई है दिल के लिए, तो दिल उसमें बिल्कुल आराम से फिट हो जाता है। इससे बेहतरीन तरीका हो ही नहीं सकता आज मेडिकल साइंस से आगे। तो बहरहाल हम इसलिए सीधी करवट ना लेटें कि मेडिकल साइंस ये बता रही, हम तो इसलिए लेटें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये तरीका है। और ये तो एक मिसाल है, एक एक तरीका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ले लीजिए, उससे बेहतर तरीका मुमकिन नहीं है, मुमकिन नहीं है, मुमकिन नहीं। अभी चंद साल में आपको बताया जापान के ऊपर तो दो दो एटम बम गिराए अमरीका ने और उनकी इकॉनमी तबाह करके रख दी, लेकिन जापानी कौम ने कहा कि हमने तरक्की करनी, उन्होंने कोई शिकायत नहीं की, आज भी वो दिन मनाते खामोश खड़े होकर। और उन्होंने बदला कैसे लिया है, तरक्की करके, इकोनॉमिक तरक्की, और उसके लिए उन्होंने 12-12, 14-14 घंटे काम किए। अब एकदम से जब ये जापानी बिजनेसमैन ऊपर आए तो लोग परेशान हुए, उन्होंने कहा कि भाई हमें पता करो ये क्या करते हैं, तो पता चला ये पावर नैप लेते हैं। पावर नैप क्या है, दोपहर में एक डेढ़ घंटा आधा एक घंटा सो जाते हैं, इनके पास इनके ब्रीफकेस में मैट होता है कपड़ा सा, और दफ्तर में जब एक बज जाता है खाना वाना होता है तो फिर वो बिछा कर उस पर सो जाते हैं, और ये आधा पौन घंटा लेटना ये बिल्कुल फ्रेश कर देता है। अब फिर 7-8 घंटे लगकर काम करते हैं। अब जो है वो हर बिजनेसमैन को देखो तो वो बड़ा पावर नैप की बात करता है, लेकिन भाई 1400 साल पहले ये असल तरीका किसका है, ये तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है, कैलूला फरमाना। हालांकि हमारे नज़दीक तो अहमियत नबी की बात की माज़ अल्लाह नहीं है, और जापानियों की बड़ी है कि जापानी कर रहे हैं तो हम करो, भाई तुम्हारे पास तो वो दौलत है जो दुनिया में किसी के पास नहीं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से के तरीक़ों से बढ़कर किसका तरीका होगा। तो मसला क्या है कि हमें यकीन नहीं है, जो घर बैठे दौलत मिल जाए ना उसकी कदर नहीं होती, जब आदमी रुलता है धक्के खाता है और फिर तबाह बर्बाद होकर कोई चीज़ मिलती है तो उसकी फिर कदर होती है। इसलिए गैर मुसलमों को हमसे ज़्यादा कदर होती है, जब वो इस्लाम की तरफ आते हैं, नए नए मुसलमान होते हैं तो उन्हें पता चलता है कितनी कीमती हैं सुन्नतें, हमें घर बैठे मिल गई हैं तो हमें उसका एहसास नहीं। तो बहरहाल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के कामयाब तरीन इंसान हैं। अब आपसे हमारा ताल्लुक कैसे बनेगा, उम्मती और रसूल का ताल्लुक, ये बनाने से बनता है, सिर्फ पैदा होने से नहीं बनता। उसके लिए चार काम करने पड़ेंगे जो इस आयत के आखिर में आ रहे हैं। फरमाया फल्लज़ीन आमनू बिही, बस वो लोग जो ईमान लाए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आप पर ईमान से मुराद ये कि आपको अल्लाह का आखिरी रसूल माने, माने कि अब आपके बाद कोई नबी और रसूल नहीं और आपका पैगाम सारी इंसानों के लिए, क़यामत तक आने वाला आखिरी इंसान भी आपका उम्मती है और आपका लाया हुआ पैगाम महफूज है, ये ईमान लाया गया। फिर दूसरा ताल्लुक क्या है, वज़रूहू, और वो लोग जो आपकी इज्जत करें, नबी मानने का लाजमी तकाजा ये है कि इज्जत की जाए, और जिसकी इज्जत की जाती है उसकी फर्माबरदारी की जाती है। वो बेटा जो कह रहा हो मैं अपने वालिद की बड़ी इज्जत करता हूँ और वालिद साहब आवाज़ें दे रहे हो वो सुन ही नहीं रहा हो तो आप कहेंगे कि ये इज्जत करता है, आप कहेंगे तो नालायक बेटा, ये क्या इज्जत करेगा, ऐसे क्या मोहब्बत है, बाप बुला रहा है ये सुन नहीं रहा। तो असल में इज्जत का मतलब होता है मानना, इताअत करना और मोहब्बत करना।
تو وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں, آپ سے محبت کرتے ہیں. اور نمبر تین, ونصروہ, اور وہ لوگ جنہوں نے آپ کی مدد کی. اب میرا سوال آپ سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے درود کی حاجت ہے, ضرورت ہے؟ جو ہم درود پڑھتے ہیں ہمارے اپنے فائدے کے لیے. اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں, 10 گناہ معاف فرماتے ہیں, 10 درجے جنت میں بلند فرماتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاجت نہیں ہے اس کی, تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا مال چاہیے؟ نہیں. پھر کس چیز میں مدد چاہیے؟ اصل میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مشن کے تحت بھیجا گیا. قرآن میں 3 جگہ آتا ہے, هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کلہ ولو کره المشرکون, کہ وہی اللہ جس نے بھیجا اپنے نبی کو الہدا قرآن کے ساتھ اور ایک سچے نظام کے ساتھ, تاکہ وہ اسے پوری دنیا کے نظام پر غالب کرے, خواہ یہ بات مشرکوں کو کتنی ناگوار کیوں نہ. چنانچہ وحی کے آغاز سے لے کر اپنے وصال تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل یہ کام کرتے رہے, لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا اور اللہ کے دین کو, اللہ کے دیے ہوئے نظام کو باطل نظام پر غالب کرنے کی جدوجہد کرنا. تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مددگار کون ہے جو آپ کے مشن کو اپنا مشن بنائے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے پتہ نہیں کیا مشن بنے ہوئے, شاید پیسہ کمانا ہے یا کیریئر بنانا ہے یا بچے پالنا ہے یا گھر بنانا ہے, یہ ہمارے مشن ہیں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن کیا تھا؟ اللہ کے حکم کو سب پر غالب کرنا. اس سے بڑا کیا مشن ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اسے اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو یہ کام کر رہا ہے وہ گویا نبی کی مدد کر رہا ہے. آگے ہم سورہ صف پڑھیں گے, وہاں کہا گیا کہ وہ تو اللہ کی مدد کر رہا ہے, ورنہ ہم تو اللہ کے در کے بھکاری ہیں, فقیر ہیں. لیکن یہ محض اعزاز ہے کہ دین کی کوشش کرنے, دین کے غلبے کی کوشش کرنے والوں کو اللہ اس کے رسول کا مددگار قرار دے رہا ہے اللہ تعالیٰ. اگر اللہ نے نہ کہا ہوتا ایسا اور ہم کہتے تو یہ شاید شرک ہو جاتا, کفر ہو جاتا. لیکن اللہ نے خود ایسے لوگوں کو اپنا مددگار قرار دیا, اپنے رسول کا مددگار قرار دیا, جو دین کے لیے بھاگ دوڑ کرنے والے. اور چوتھا تعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے, وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ, اور وہ لوگ جو پیروی کرتے ہیں اس نور کی جو ہم نے نازل کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. یہ نور کیا ہے؟ قرآن حکیم. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے. صرف پڑھتے ہی نہیں ہیں, عمل بھی کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ پڑھنے اور عمل دونوں کی توفیق عطا فرمائے. تو یہاں تو وقت کم ہوتا ہے, ایک ایک منٹ جو ہے وہ قیمتی ہے, اور جو ہے ایسا ممکن نہیں ہے کہ ایک آیت پر شعر حاصل گفتگو کی جائے, ورنہ ڈاکٹر سعد احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ایک آیت پر دو دو ڈھائی ڈھائی گھنٹے کے لیکچر دی. تو اس وقت تو ممکن نہیں ہے. بہرحال اسے سمجھنے کے لیے کتابچہ موجود ہے, اور ان لیکچرز کو اتار کر یہ کتاب بھی شکل میں دیا گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے تعلق کی بنیادیں, اور یہ 4 بنیادیں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا جائے, آپ کی عزت اور توقیر کی جائے, آپ کی مدد کی جائے آپ کے مشن کو اختیار کر کے, اور آخری بات کہ قرآن کا اتباع کیا جائے. ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے, تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کھلو کل قرآن. آپ کے اخلاق قرآن تھے, آپ تو چلتا پھرتا قرآن تھا. تو اس لیے قرآن کی اتباع نبی کی اتباع ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اور ایسے لوگوں کے لیے اعزاز آ رہا ہے. فرمایا اولئک هم المفلحون, یہی لوگ کامیاب ہونے والے. اللہ تعالیٰ ان 4 کاموں کے ذریعے ہمیں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مضبوط تعلق قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیں, صرف درود پڑھنے سے اور صرف سلام بھیجنے سے یہ تعلق قائم نہیں ہوتا, بلکہ یہ سارے 4 کے 4 کام کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عالمگیر ہے, تمام دنیا کے لوگوں کو دعوت دی جا رہی ہے. فرمایا قل یا ایھا الناس, اے نبی فرما دیجئے, اے لوگوں, انی رسول اللہ الیکم جمیعا, میں اللہ کا رسول ہوں تم سب کے سب کی طرف. الذی لہ ملک السماوات والارض, وہ اللہ جس کی حکومت ہے تمام آسمانوں اور زمین پر. لا الہ الا ہو, نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس اللہ کے. یحیی و یمیت, وہی زندگی دیتا ہے وہی موت دیتا ہے. فآمنوا باللہ و رسولہ النبی الامی, پس ایمان لاؤ اللہ پر اس اللہ کے رسول امی پر. الذی یؤمن باللہ وکلماتہ, وہ رسول جو خود ایمان لائے اللہ پر اس کے کلمات پر اور اس کے کلام پر. فرمایا واتبعوہ, اور پیروی کرو ان رسول کی. لعلکم تہتدون, تاکہ تم ہدایت پاؤ. آگے جو ایسا کرنے والے اہل ایمان ان کی تعریف کی جاری ہے، اور مدح مومنین اہل کتاب یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے ایسے لوگ ہیں جو ان پر بھی ایمان لائے، بعد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائے، گویا ان کی تعریف. وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے ایک گروہ ایسا بھی ہے جو ہدایت کرتا ہے حق کی طرف. وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور اسی کے مطابق وہ جو ہے فیصلہ بھی کرتے ہیں. آگے پھر آٹھواں اور آخری واقعہ آ رہا ہے بنی اسرائیل کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذکر کے ساتھ. فَمَا وَقَطَّعْنَاهُمْ، اور پھر ہم نے الگ الگ کر دیا، اثنتا عشرتا اسباطاً امما، بارہ قبیلوں کے لحاظ سے انہیں بارہ جماعتوں میں. وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، اور ہم نے وہی فرمائی موسیٰ علیہ السلام پر. اب یہ جو واقعہ ہے یہ صحرائے سینا میں اللہ تعالیٰ کے انعامات کے حوالے سے، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر وہی فرمائی. اِذْ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ، جبکہ پانی طلب کیا تھا ان سے ان کی قوم نے. اَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، کہ ماری اپنا عصا اس پتھر پر. اب دیکھیں کتنا بڑی بات ہے، وہ پتھر آج بھی موجود ہے، قرآنی مقامات نامی جو ہے CDs اویلیبل ہیں، اس میں ایسے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے پھر قرآن میں جن جن مقامات کا ذکر ہے وہاں کے دورے کی، وہاں کی تصویریں نہیں، یہ اب اس یہ موجود ہیں نیٹ پر بھی اور ویسے کتابوں میں بھی. تو آپ دیکھیں ایک پتھر ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس پتھر سے بارہ چشمے نکل آئے، کتنی بڑی نعمت ہے. ورنہ صحرا تو صحرا ہوتا ہی اس لیے کہ وہاں پانی نہیں ہوتا، اور ایک دو آدمی نہیں ہے، 6 لاکھ ہیں ان کے لیے پانی کا انتظام. تو آپ دیکھیں معمولی بات نہیں ہے، 6 لاکھ لوگوں کے لیے پانی اللہ تعالیٰ نے کیسے معجزانہ طریقے سے ان کے لیے اہتمام فرمایا. فم بچاست من، تو پھوٹ پڑے اس پتھر سے، اثنتا عشرتا عینہ، 12 چشمے، ایک بھی نہیں، 12 قبیلوں کے لیے 12 چشمے. قد علم کل اناس مشربہم، پھر ہر قبیلے نے پہچان لیا اپنے پینے کے چشمے کے مقام کو. وزللنا علیہم الغمام، پھر صحرا میں تو شدید دھوپ ہوتی ہے، اندیشہ یہ ہوتا ہے کہ ڈی ہائیڈریشن ہو جائے گی جب سورج اپنے عروج پر ہوتا ہے، زیادہ تر اموات ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے ہوتی ہے، ہیٹ اسٹروک ہو جاتا ہے، اور جو ہے یہ دھوپ جو ہے انسان کو جھلسا کر گویا مار دیتی ہے عام الفاظ میں. تو اب کیا ہوتا ہے، یہ 6 لاکھ تو جلد بھن کے برابر ہو جاتے ہیں صحرا میں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بادلوں کا سایہ کر دیا، جہاں جہاں یہ جاتے اوپر اوپر بادل رہتے، تو ایسی چھتری کسے نصیب ہوتی ہے. اور نمبر 3، وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى، اور ہم نے نازل کیا ان پر من اور سلوہ، من شبنم کے قطروں کی طرح چھوٹے چھوٹے دانے جو کاربوہائیڈریٹس کا کام دے رہے تھے، سلوہ بٹے نما پرندے لاکھوں کی تعداد میں آ کر بیٹھ جاتے جھنڈ کے جھنڈ، ہاتھوں سے پکڑ کر اسے آرام سے کھاتے. کلو من طیبات ما رزقناکم، ساتھ ہی اللہ نے کہا کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں بطور رزق دیا ہے. وما ظلمونا، اور انہوں نے نہیں نقصان کیا ہمارا، انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا. ولکن کانو انفسہم یظلمون، بلکہ وہ خود اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے، اللہ کی نعمتوں کا انکار کر کے اور اللہ کی عبادت سے منہ موڑ کر اور شرک اور کفر کر کے. آگے بنی اسرائیل پر عذاب کے مزید اسباب بیان ہو رہے ہیں. وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور جب ان سے کہا گیا تھا کہ بھئی اس بستی میں داخل ہو جاؤ فلسطین میں، اور فلسطینی کا ایک شہر تھا اریحا شہر، اس کا ذکر آ رہا ہے. وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، اور کھاؤ اس میں سے جہاں سے تم چاہو. وَقُولُوا حِطَّةٌ، لیکن کہتے ہوئے جانا کہ اللہ بخش دے، اللہ جھاڑ دے. وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور شہر کے دروازے سے جھکتے ہوئے عاجزی کے ساتھ جو ہے وہ داخل ہونا. نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ، تو ہم بخش دیں گے تم سے تمہارے گناہوں کو. سنزید المحسدین، اسی طرح ہم جو ہے وہ اجر و ثواب دیتے ہیں اور زیادہ دیتے ہیں نیکوکاروں کو، لیکن انہوں نے کیا کیا. فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، پس بدل ڈالا ان ظالموں نے اسے. قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، ایسی بات سے جو ان سے نہیں کہی گئی تھی، بجائے ہتتن کہنے کے ہنتتن کہتے ہوئے داخل ہوئے، گندم گندم گندم، اور بجائے عاجزی سے جھکتے ہوئے داخل ہونے کے اپنے کولوں کے بل سرینوں کے بل گھسٹتے ہوئے داخل ہوئے. یعنی ایسے تو کوئی عام آدمی بھی نہیں چلتا، اصل میں تو اللہ کے حکم کی مخالفت کرنی، اللہ نے کہا ہے تو اس کے مخالف کرنا. تو فرمایا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، پس ہم نے بھیج دیا ان پر عذاب آسمان سے. مفسرین لکھتے ہیں طاعون کی وبا پھوٹ گئی، اس میں بڑی تعداد ان کی ہلاک ہو گئی. بما کانو یظلمون، اور یہ سزا کیوں ملی؟ بسبب اس ظلم کے جو وہ کرتے تھے. آگے پھر یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ختم ہو گیا اور اصحاب سب کا جو ہے وہ ذکر آ رہا ہے. اب یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کا دور ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور 1436 قبل مسیح کا ہے، اور یہ دور آ رہا ہے حضرت داؤد علیہ السلام کا 1000 BC کا، 1000 قبل مسیح. ریورس ہو جاتی گنتی جب آپ قبل مسیح کا ذکر کرتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 1000 سال پہلے، یہ پہلے کا وقت ہے، اور 1400 سال پہلے یہ دور کا وقت ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے آئے تھے، اور یہ جو واقعہ اصحاب صف کا ہے یہ 1000 BC کا ہے، حضرت داؤد علیہ السلام. اور جو میں نے آپ کو نقشہ دکھایا تھا اور وہاں شہر میں نے آپ کو دکھایا تھا، شہر ایلا، اور یہ اس سمندر کے کنارے آباد تھی بستی، اور یہاں کا واقعہ بڑی تفصیل سے آ رہا ہے. اور ہوا یہ تھا کہ یہ مچھیرے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اس یہودی قبیلے کو آزمایا اور ان پہ پابندی لگا دی کہ ہفتے کے دن جو ہے شکار نہیں کرو. تو ہوتا یہ تھا کہ مچھلیاں ہفتے کے دن خوب آتی تھیں اور کھیلیاں کرتی تھیں، اچھلتی کودتی نظر آتی تھیں، اور یہ بس مچھلیوں کو دیکھتے رہ جاتے. اور جب یہ اتوار کو کشتیاں لے جا کر پکڑنے کی کوشش کرتے مچھلیوں کو، وہ سمندر میں نیچے چلی جاتی. کچھ ہفتے تو انتظار کرتے رہے، پھر ان سے صبر نہیں ہوا. پھر انہوں نے کیا، یہ کیاریاں کھودیں سمندر سے لے کر، بڑے بڑے حوض بنائے کنارے پر، اور ہفتے کے دن جب مچھلیاں پانی میں ہوتی تھیں تو مچھلیاں اور پانی جمع کر لیتے تھے حوض کے اندر. اب ڈھیروں مچھلیاں آ گئیں اس حوض میں، پھر ہفتے کے دن تو نہیں پکڑتے تھے، اتوار کو حوض سے آرام سے مچھلیاں پکڑ لیتے تھے. کہتے تھے ہم نے ہفتے کا دن جو ہے وہ شکار نہیں کیا، اتوار کو شکار کیا. یہ ان کا ہیلا تھا. اب اس قبیلے میں تین طرح کے لوگ ہو گئے. ایک تو یہ ہیلا کرنے والے، مچھلیوں کو حوض میں جمع کرنے والے، ہفتے کے دن مچھلی آتی ہفتے کے دن تھی، اس لیے ہفتے کا دن وہ عبادت کی جگہ یہی شغل کرتے رہتے. دوسرا گروہ وہ تھا جو انہیں منع کرتا تھا، وہ خود عبادت کرتا تھا، اور اسے مسلحین کہنے آپ، اصلاح کرنے والے، اور انہیں منع کرتے تھے ایسا نہ کرو، یہ ہفتے کا دن عبادت کا ہے تو مچھلیاں جمع کرنے میں لگاتے رہتے. اور تیسرا سامتین کا گروہ تھا، خاموش رہنے والے، سامت کہتے ہیں خاموش. اور یہ وہ تھے جو اپنی عبادت میں لگے ہوئے تھے لیکن ان ہیلا کرنے والوں کو منع نہیں کرتے تھے. اب دیکھیے اس میں انجام کیا ہوا، اور یہ کہانی کا جو ہے وہ انجام کیا ہوا. فرمایا وَسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ، اے نبی ان سے پوچھے اس بستی کے بارے میں، اللَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، جو واقع تھی سمندر کے کنارے. وہ آپ کو میپ میں دکھا دیا، ایلا کا شہر تھا. اس یادونا فِي السَّبْتِ، جبکہ وہ حد سے بڑھ رہے تھے ہفتے کے قانون کے بارے میں. استاتیہم حیتانہم یوم سبتہم شرعا، اور آتی تھی ان کے پاس مچھلیاں، ان کی مچھلیاں ہفتے کے دن جو ہے بڑا شر رہا کہتے ہیں، اٹکھیلیاں کرنے والی، اچھلتی کودتی بھی پانی وہ اوپر اوپر جمپے لگاتی. تو گویا یہ بھی ایک لالچ انہیں دلایا جا رہا تھا، وہ بیچارے جو ہیں وہ اپنے ہاتھ وات مروڑتے ہوں گے، کیا کریں، دیکھتے رہتے ہوں گے مچھلیاں اچھل کود کر رہی ہیں. تو فرمایا وَيَوْمَ لَا يَثْبِتُونَ، اور جو دن ہفتے کا نہ ہوتا، لا تاتیہم، تو مچھلی آتی ہی نہیں تھی ان کے پاس. ذالک کذالک، فرمایا کہ اسی طرح، نبلوہم بما کانوا یفسقون، ہم نے آزمایا انہیں بسبب ان کی نافرمانی کو، پس منظر میں نافرمانی بھی. اصل میں اللہ تعالیٰ نے ان یہودیوں پر بھی جمعہ کا دن رکھا تھا عبادت کے لیے، لیکن انہوں نے، ان کی عادت تھی اللہ کے ہر حکم میں اعتراض کرنا، انہوں نے کہا نہیں نہیں جمعہ نہیں، ہفتہ. اللہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے ہفتہ رکھ لو پھر تم. اور پھر آزمائش ایک ہی کہ ہفتے کا پورا دن عبادت کا ہوگا، اس میں دنیا کا اور کوئی کام نہیں کر سکتے. حد یہ تھی کہ مریض کی عیادت پر بھی پابندی تھی، بھائی تم بس جاؤ عبادت خانے میں اور پورا دن اللہ کی عبادت کرو، تورات پڑھو، ذکر کرو اللہ کا. بس ہم پر اللہ نے رحم فرمایا، اور ہمارے لیے بھی آپ کو شاید پتہ ہوگا، امید ہے کہ پتہ ہوگا، کہ ہمارے لیے بھی ہفتے میں ایک دن کاروبار، تجارت، نوکری منع ہے تھوڑی دیر کے لیے. جمعے کی اذان سے لے کر جمعے کی نماز ختم ہونے تک جائز کاروبار بھی منع ہے، صرف جمعے کی تیاری اور جمعے کی عبادت یہ لازم ہے ہم پر. اس دن یعنی جمعے کی اذان ہو جائے تو نہ نوکری جائز ہے، نہ کاروبار جائز ہے، نہ کچھ خریدنا جائز ہے، نہ بیچنا جائز ہے، نہ مریض کی عیادت اور جو ہے گھر میں تسبیح اور گھر میں قرآن پڑھنا جائز ہے. ایک ہی چیز کا حکم ہے، جلد سے جلد تیاری ہو کر مسجد پہنچا جائے. تو ہم میں سے اکثر لوگوں کو اس کا ادراک نہیں ہوتا، اس میں خیال نہیں کرتے، اس میں بڑی کوتاہی نظر آتی. مسجد میں آتے ہیں جب جماعت کھڑی ہونے والی ہوتی، حالانکہ خطبے سے، اور وہ بھی اردو یا مقامی زبان کے خطبے سے پہلے موجود ہونا چاہیے مسجد. بہرحال سورہ جمعہ آئے گی تو اس میں ہم تفصیل سے بات کریں گے، یہاں سے ذکر کافی ہے. تو فرمایا وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ، جبکہ کہا ایک گروہ نے ان میں سے،
لما تعزون قوما،
تم کیوں نصیحت کرتے ہو اس قوم کو؟
اللہ مہلکہم او معذبہم عذابا شدیدا،
جسے اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا عذاب دینے والا ہے بہت شدید۔ تو وہ لوگ جو منع کرتے تھے ان ہیلا کرنے والوں کو، تو دوسرا گروہ جو بس اپنی نیکی پر قائم تھا وہ ان اصلاح کرنے والوں کو روکتا تھا کہ تم کیوں منع کرتے ہو، یا عذاب میں اللہ کے پڑھنے والے ہیں، ان پر اللہ کا غصہ ہونے والا ہے، چھوڑو انہیں، کرنے دو جو کر رہے ہیں۔ اس پر یہ مسلحین نے جواب دیا، قالوا معذرتن الى ربکم، بہت ہی خوبصورت جواب، انہوں نے کہا کہ ہم یہ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ اپنے رب کی جناب میں معذرت پیش کر سکیں، کل قیامت کے دن اللہ ہم سے پوچھے گا تم کیا کرتے رہے، یہ میری نافرمانیاں ہوتی رہیں تمہارے محلے میں، تمہارے شہر میں، تمہارے ملک میں، اور تم اپنی دال روٹی کے فکر میں پڑے رہے، تم نے کیوں نہیں منع کیا انہیں؟ تو انہوں نے پہلا عذر یہ رکھا کہ قیامت کے دن ہم اللہ سے کہہ سکیں گے کہ اللہ ہم انہیں منع کرتے تھے کہ ایسا نہ کرو۔ اور اسی طرح ان کا دوسرا بڑا شاندار جواب، وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور شاید کہ یہ باز ہی آ جائیں، ہم سمجھائیں اور یہ اللہ کی نافرمانی سمجھ جائیں۔ تو انسانی ہمدردی، دو جذبات ہوتے ہیں امر بالمعروف نہیں عن المنکر کے لیے، ایک تو اللہ کو منہ دکھانا ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور دوسرا لوگوں کی محبت ہے، یہ بھی تو ہمارے بھائی بند ہیں، ان میں سے کسی پر عذاب آئے، کوئی جہنم واصل ہو تو یہ کوئی ہم خوش تھوڑی ہوں گے، تو ہو سکتا ہے میرے سمجھانے سے، ہمارے سمجھانے بتانے سے یہ ٹھیک ہو جائے۔ تو اس جذبے کے ساتھ جو ہے یہ خیر خواہی کرنی چاہیے، بھلائی کا حکم دینا چاہیے، برائی سے روکنا چاہیے۔ اب دیکھیں انجام کیا ہوا، فلما نسوا ما ذکروا بھی، پس جب انہوں نے بھلا دیا وہ نصیحت جو انہیں کی گئی تھی، انجینا الذین ینہون عن السوء، تو ہم نے بچا لیا ان لوگوں کو جو منع کرتے تھے برائی سے۔ تو نجات کسے حاصل ہوئی؟ مسلحین، جو منع کرنے والے تھے، اصلاح کرنے والے۔ واخذنا الذی ظلموا بعذاب بعیس، اور ہم نے پکڑ لیا ان ظالموں کو عذاب میں، بسبب بما کانوا یفسقون، جو نافرمانیاں وہ کرتے تھے۔ تو ہیلا کرنے والوں کو ان کا ہیلا بچا نہیں سکا، ہفتے کا دن عبادت کا تھا، وہ مچھلیاں جمع کرنے میں لگ رہے تھے، وہ عذاب میں گرفتار ہو گئے، بچائے کون گئے؟ اصلاح کرنے والے۔ خاموش رہنے والوں کا کیا حال ہوا؟ یہاں پر خاموشی ہے، یہاں ذکر اللہ نے نہیں کیا، لیکن آگے آپ کو مل جائے گا، اسی طرح احادیث میں مل جاتا ہے، بخاری شریف میں روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو سمجھایا کہ فرض کرو تم کسی بحری جہاز کا سفر کر رہے ہو جو دو منزل ہو، نیچے والوں کو پانی لینے کے لیے اوپر والی منزل پر آنا پڑتا ہے، وہاں سے پھر وہ ڈول بھرتے ہیں پانی کا، اوپر والوں کو تکلیف ہوتی ہے، تو نیچے والوں نے سوچا کہ اوپر والوں کو تکلیف نہیں دینی چاہیے، ہم اپنے حصے میں نیچے کشتی کے پندے میں سوراخ کر لیتے ہیں، یہیں سے پانی لے لیتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اوپر والے لوگ نیچے والے لوگوں کا ہاتھ نہیں پکڑیں گے، انہیں کشتی کے پیندے میں سوراخ کرنے سے منع نہیں کریں گے، اور وہ کہیں کہ بھائی جو مرضی کرتے رہے، اپنے حصے میں کر رہے نا، ہمارے حصے میں نہیں کر رہے، اگر اوپر والوں نے منع نہیں کیا تو کیا ہوگا؟ کشتی میں اگر سوراخ ہو گیا تو صرف نیچے والے نہیں ڈوبیں گے، اوپر والے بھی ڈوب جائیں۔ تو اس حدیث سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ امر بالمعروف نہیں عن المنکر کیا جائے، ورنہ دونوں برباد ہو جائیں گے، جو لوگ نہیں کر رہے یہ کام وہ بچیں گے نہیں۔ اسی طرح بیہقی شریف کی روایت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ فلاں فلاں بستی کو اس کے رہنے والوں پر الٹ دو، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہے اللہ اس میں ایک شخص ایسا ہے جس نے پلک جھپکانے کی حد تک آپ کی نافرمانی نہیں کی، یعنی کون کہہ رہا ہے؟ فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام، تو جھوٹ تو نہیں بولے ہوں گے، تو 100% اللہ کی فرما برداری کر رہا ہے، ذاتی حیثیت سے، اپنے طور پر خود گناہوں سے بچتا ہے 100%، اور خود 100% نیکیاں کر رہا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ سب سے پہلے اس پر اٹھنا، بعد میں دوسروں پر الٹنا، وجہ یہ کہ اس کے سامنے میرے احکامات پامال ہو رہے ہیں اور اس کے چہرے کا رنگ بھی تبدیل نہیں ہوا۔ بھائی جس سے محبت ہوتی ہے اس کو، اس کی نافرمانی دیکھ کر، اس کا مذاق اڑاتے ہوئے لوگوں کو دیکھ کر، اس کی بے عزتی کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھ کر غصہ آنا چاہیے، چہرے کا رنگ تو کم سے کم بدلنا چاہیے، لیکن اللہ نے فرمایا پہلے اس پر الٹو، بعد میں دوسروں پر الٹنا۔ تو یہ بغیر امر بالمعروف نہیں عن المنکر کے نجات نہیں ہے۔ اگر ہم سمجھ رہے ہیں ہماری نمازیں، ہماری نیکیاں ہمیں جنت تک لے جائیں گی، تو یہ ہماری خام خیالی، یہ امت وسط ہے، ہمارے ذمے صرف اپنی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ ہمیں امت وسط بنایا گیا ہے، ہمیں اللہ نے اپنی دین کا ریپرزنٹیٹو بنایا، ہمیں اس دین کو دوسروں تک پہنچانا ہے۔ تو البتہ اس میں ترتیب پھر الاقرب فالاقرب ہے، سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں، اور اس کے بعد قریب کے لوگوں، پھر شہر، پھر ملک، اور اس طرح پوری دنیا۔ یہ بھی طریقہ صحیح نہیں ہے کہ خود تھوڑی سی باتیں سیکھی اور وہ چار سمندر پار چلے گئے اور وہاں دعوت و تبلیغ کر کے آ گئے، یا اپنا محلہ چھوڑ کر وہ دور دراز علاقے میں چلے گئے، انہیں تو لگے گا فرشتے اتر رہے، انہیں تو ماضی کا پتہ نہیں، حرکتوں کا پتہ نہیں۔ جب آدمی اپنے گھر اپنے محلے میں کام شروع کرتا ہے تو لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں کہہ رہے ہو مسجد آنے کا، خود تو نظر نہیں آتے، تو پھر اپنی اصلاح کرنی پڑتی، ورنہ غیروں میں تبلیغ کرنا آسان ہوتا ہے۔ تو جو سنت سے ترتیب یہی نظر آتی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں سنت کے مطابق کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آپ سے میرا سوال یہ کہ ہم ان تینوں میں سے کہاں ہیں؟ ذاتی حیثیت سے اللہ کی اطاعت کرنے والے، خاموش رہنے والے ہیں ہم لوگ، یا معاذ اللہ ہیلا کرنے والے ہیں اللہ کے احکامات میں؟ ہیلا اور تدبیر میں فرق ہوتا ہے۔ ہیلا ایسے کام کو کہتے ہیں جس میں شریعت کا کوئی حکم پامال ہو رہا، جیسے زکوٰۃ بچانے کے لیے 11 مہینے مال شخص نے اپنے پاس رکھا، 12ویں مہینے وہ ٹرانسفر کر دیا بیوی کے نام، اب 11 مہینے بیوی نے رکھا پھر ٹرانسفر کر دیا شوہر کے نام، تو شرم تو اب زکوٰۃ فرض نہیں ہو رہی، لیکن یہ ہیلا، اس پر اللہ تعالیٰ سزا دے گا۔ پہلے بادشاہ کیا کرتے تھے کہ سونے کی جو ان کے اشرفیاں ہوتی تھیں وہ بھرتے تھے مٹکے میں، اوپر ڈال دیتے تھے گندم، اور پھر کسی غریب کو دے دیتے تھے، یہ لو بھائی زکوٰۃ، اور باہر اپنے گرکے کھڑے کیے ہوئے تھے، وہ گندم جو بازار میں جو قیمت پہ بک رہی ہے اس سے 4 گنا زیادہ قیمت میں خرید رہے تھے، وہ کسان خوشی خوشی انہیں بیچ دیتا، اور غریب کو پتہ ہی نہیں اندر سونا بھرا ہوا ہے، اور وہ گیہوں سمجھ کر بیچ دیتا تھا۔ تو یہ ہیلے تھے جو بادشاہ کرتے تھے، اس ہیلے پر اللہ ناراض ہوتا ہے اور سزا دیتا ہے۔ تدبیر یہ ہوتی ہے، جیسے ہم آگے پڑھیں گے، حضرت ایوب علیہ السلام بیمار ہوئے، ساری اولاد ختم ہو گئی اور سارا کاروبار ٹھپ ہو گیا اور کچھ نہیں رہا، ایک بیوی تھی وہی خدمت کرتی تھی، لیکن ایک موقع پر بیوی سے ناراض ہو گئے کسی وجہ سے، اور قسم کھا لی کہ 100 درے لگاؤں گا اسے، اللہ نے شفا دے دی، اپنی قسم یاد تھی، اب کہا کہ اب یہ بیوی اتنی خدمت گزار، اب 100 کیا درے لگائے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے طریقہ سکھایا کہ 100 چھڑیاں جمع کر لو ایک ساتھ، اور پھر ایک دفعہ ضرب لگا دو تو یہ بات جو ہے وہ تمہاری قسم پوری ہو جائے گی۔ اسے کہتے ہیں تدبیر، اس میں شریعت کا کوئی حکم ساکت نہیں ہو رہا، شریعت یہ حکم نہیں دیتی کہ بیوی کو مارو، لیکن شریعت یہ حکم دیتی ہے کہ مال امیروں سے غریب کی طرف جانا چاہیے، تو وہ جو شریعت کا حکم ہے اسے روکنے کے لیے اگر کوئی چلاکی دکھائی جائے تو وہ پھر اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے۔ تو اب یہ دیکھیں کہ ہم کہاں پر ہیں، اپنی نیکی پر خاموش رہنے والے، دوسروں کو منع نہ کرنے والے، یا نمبر 2 ہیلا کرنے والے، یا نمبر 3 معاشرے میں اصلاح کا کام کرنے والے۔ اللہ کرے کہ ہم تیسرے حصے میں ہوں۔ ویسے اس کا جواب یہ ہے کہ ہم تینوں میں سے کہیں نہیں آتے۔ وجہ یہ ہے کہ یہودی ہیلا تو کرتے تھے، ہم تو کہتے ہیں ہیلا بھی نہیں چاہیے، ہم تو براہ راست اللہ کی نافرمانی کرتے، یعنی وہ تو کم سے کم یہ تو کرتے تھے کہ ہفتے کے دن مچھلیاں نہیں پکڑیں، لیکن اللہ نے کہا ہے سود حرام ہے، ہم کہتے ہیں ہم تو لیں گے، ہمارے حکمران کہتے ہیں کہ بغیر سود کے ہماری اکانومی نہیں چل سکتی، اللہ تعالیٰ نے فحاشی بےودگی کو منع کیا ہے، ہم نے گھر گھر میں ڈرامے فلمیں کیبل لگائے ہوئے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم تو دیکھیں گے، کیسے اللہ نے منع کیا؟ تو بھائی یہودی کم سے کم ہیلا تو کرتے تھے، ہم تو ہیلا بھی نہیں کرتے، ہم تو کھل کر اللہ کی نافرمانی کرتے، تو اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور ان باتوں سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے اللہ کے عذاب کی تفصیل آ رہی ہے، اور لگتا ایسا ہے کہ امید تو یہ تھی کہ 2 رکوع انفال کے کریں گے، لیکن یہی صورت پوری ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، تو اگر آپ لوگ اجازت دیں 1 رکوع اور کر لیں تاکہ جو ہے کم سے کم تراویاں جو 8 رہتی ہیں وہ کچھ ہو جائیں، کیا کہتے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔ تو فرمایا ابھی تو یہ رکوع ختم ہونے میں چند آیات ہیں، اس کے بعد 1 رکوع اور ہم کریں گے، یا چلیں اسی پہ بس کر دیں گے، چلیں یہ ختم ہو جائے، 5-10 منٹ اور لگیں گے انشاءاللہ۔ تو عذاب کی تفصیل آ رہی ہے ان پر، یہ جو ہیلا کرنے والے تھے ان پر اللہ کا عذاب آیا۔ فلما آتاو امان ہو ان، پس جب انہوں نے سرکشی کی اس بات سے جس سے انہیں منع کیا گیا تھا، ہفتے کو عبادت کرو لیکن نہیں کی عبادت اور مچھلیاں جمع کرتے رہے، قلنا لہم کونو قردتن خاسین، تو ہم نے ان سے کہا کہ ہو جاؤ ذلیل بندر۔ اور مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ پوری کی پوری جو قوم تھی اس میں یہ ہیلا کرنے والے تھے، ان کے چہرے مسخ کر دیا اللہ نے، اب بندر اور خنزیر کیسے چہرے بن گئے، اور 3 دن تک کسی عذاب میں مبتلا رہے، پھر سب کے سب یہ لوگ ہلاک ہو گئے۔ آگے دنیا کے عذاب سے ڈرایا جا رہا ہے۔ وَاِسْتَعَذَّنَا رَبُّكَ، اور اگر جو ہے وہ، اور یاد کرو جبکہ اعلان کیا تھا آپ کے رب نے، لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ میں بھیج رہا ہوں، بھیجتا رہوں گا ان پر قیامت تک، من یسومہم سوء العذاب، ایسے شخص کو جو دیتا رہے گا انہیں برا عذاب. اس کی مثالیں ہم کئی دفعہ دہرا چکے کہ بخت نصر کو 1587 قبل مسیح میں اللہ نے بھیجا، اس نے 600,000 یہودیوں کو قتل کر دیا. اور پھر ٹائٹس رومی کو 70 عیسوی میں بھیجا، اس نے ہزاروں کو قتل کر دیا. پھر ہٹلر کو 19ویں صدی میں بھیجا، اس نے 40 لاکھ یا 60 لاکھ جو ہے وہ یہودی قتل کر دیے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں قیامت تک ان پر ایسے لوگوں کو مسلط کرتا رہوں گا جو انہیں بڑا برا عذاب دیتے رہیں گے. اِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ، اور بے شک آپ کا رب بہت جلد عذاب دینے والا ہے. وَإِنَّهُ لَغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور جو توبہ کر لیں اللہ کی فرما برداری اختیار کر لیں تو بے شک وہ ان کے لیے بہت بخشنے والا اور مسلسل رحم فرمانے والا بھی. اب یہود کے ایک اور گروہ کا ذکر آ رہا ہے. وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، اور ہم نے الگ الگ کر دیا تھا انہیں زمین میں کئی جماعتوں میں. مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ، تو ان میں بعض نیک لوگ بھی تھے، جیسے عبداللہ بن سلام، تو جو یہودی عالم تھے لیکن پھر ایمان لے آئے تھے. اور فرمایا وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ، اور ان میں بعض اس کے علاوہ بھی ہیں، یعنی وہ نیک نہیں ہوتے، وہ جان بوجھ کر نافرمانیاں کرتے ہیں. وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ، اور ہم نے آزمایا انہیں راحتوں کے ذریعے بھی اور تکلیف کے ذریعے بھی. راحت میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور تکلیف میں جو ہے وہ صبر کرنا چاہیے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، اللہ سے رحمت کی دعا کرنی چاہیے. لعلہم یرجعون، تاکہ وہ پلٹے ہماری طرف. اب نا اہل وارثین کتاب کا ذکر آ رہا ہے. خدام القرآن کو غور کرنا چاہیے ان آیات پر، جو اپنے آپ کو خادم قرآن کہتے ہیں. تو نا اہل خادم قرآن، ان کا پہلے ذکر آ رہا ہے. اور عربی میں دو الفاظ ہوتے ہیں، ایک خلف کہلاتا ہے، خلف کہلاتا ہے، لام پر زبر کے ساتھ، لام پر ساکن کے ساتھ. تو خلف کہتے ہیں نیک نامی کرنے والے بیٹے کو. جیسے ہندی میں 3 الفاظ ہیں، ایک پوت کہلاتا ہے عام بیٹا، ایک سپوت کہلاتا ہے ایسا لائق بیٹا جس نے نام روشن کیا، اچھا جانشین، اور ایک کپوت کہلاتا ہے برا بیٹا جس کی وجہ سے بدنامی ہوئی. اسی طرح عربی میں خلف گویا سپوت کے لیے ہے، نیک نامی دینے والا بیٹا. اور خلف لام پر ساکن کے ساتھ جو ہے وہ ایسا بیٹا جو بدنام کرنے والا. تو یہاں پہلے خلف کا ذکر آ رہا ہے. چنانچہ فرمایا فخلف من بعدہم خلف، پھر ہم نے جانشین بنایا ان کے بعد ایسے ناخلف اور برے لوگوں کو. ورث الکتاب، جو وارث ہوئے کتاب کے، گویا وارثین کتاب کا برا طرز عمل بیان ہو رہا ہے. یا خزون عارضا حاضر ادنا، کہ وہ لے لیتے تھے اس کتاب کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت، فتویٰ فروشی کرتے تھے، دین فروشی کرتے تھے. ویسے تو خادم قرآن، خادم کتاب، خادم تورات بنے ہوئے تھے، لیکن جو ہے وہ اللہ کی آیات کے احکامات بدلتے رہتے تھے تاکہ امیروں سے کچھ جو ہے مال حاصل ہو جائے. تو فرمایا ویقولون، اور وہ کہتے تھے سیغفرون لنا، کہ ان قریب ہماری معافی ہو جائے گی. وجہ یہ تھی کہ وہ کہتے تھے ہم انبیاء کی اولاد ہیں، ہمیں اللہ نے کہاں سزا دینی، ہم جو بھی کرتے رہیں ہم تو معافی کر دیے جائیں گے. وَإِنْ يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ، اور اگر دوبارہ وہ دیے جائیں اسی طرح مال دین فروشی پر، یا اخذوہ، تو وہ اسے بھی لے لیتے تھے. یعنی کبھی ایک آدھ دفعہ کی غلطی نہیں تھی، طریقہ یہ تھا دین فروشی فتویٰ فروشی کا. فَمَا أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ، اور کیا نہیں لیا گیا تھا ان سے جو ہے وہ وعدہ کتاب کے حوالے سے. اور کتاب میں ان سے اللہ نے میثاق لیا تھا، گہرا وعدہ لیا تھا. اللہ یقول علی اللہ الا الحق، کہ وہ نہیں منسوب کریں گے اللہ سے مگر حق بات. ودرسوا ما فیہ، اور انہوں نے پڑھ لیا تو جو کچھ کتاب میں اللہ نے بیان فرمایا تھا. والدار الآخرۃ خیر للذین یتقون، اب اس کے بعد جو ہے نیکوکاروں کا بھی ذکر آ رہا ہے. فرمایا اور آخرت کا گھر تو اچھا ہے اسی کے لیے جو اللہ سے ڈرتا ہے. افلا تعقلون، کیا وہ عقل سے کام نہیں لیتے؟ اب وارثین کتاب کے 3 اوصاف آ رہے ہیں، یعنی خدام القرآن کے اندر کیا صفات ہونی چاہیے، اچھے وارثوں کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے. تو نمبر 1، والذین یمسکون بالکتاب، یہ وہ لوگ ہیں جو تمسک بالقرآن کرتے ہیں، جو کتاب سے جڑتے ہیں. تمسک کا مطلب یہ ہوتا ہے چمٹ جانا، کسی چیز کو مضبوطی سے تھام لینا. جیسے آپ کو پتا ہے پہاڑوں پر جو لوگ چڑھتے ہیں تو وہ مضبوطی سے اس رسی کو پکڑے ہوئے ہوتے ہیں جو ان کی لائف لائن ہے. رسی کو چھوڑ دیا تو نیچے کھائی میں جا کر گریں گے، پتہ بھی نہیں چلے گا. تو اسی طرح مضبوطی سے کتاب کو پکڑ لینا, تو اللہ کرے کہ ہم قرآن کے حقوق ادا کریں, قرآن سے مضبوطی سے چمٹیں. ان کی دوسری صفت آ رہی ہے واقام الصلاۃ, اور وہ قائم کرتے ہیں نماز, اللہ سے لو لگائے رکھتے ہیں, اللہ سے تعلق مضبوط رکھتے ہیں. اور نمبر تین, انا لا نزیع اجر المصلحین, اور بے شک ہم ضائع نہیں کرتے اجر اصلاح کرنے والوں کا. تیسرا کام کیا ہے کتاب کے اچھے وارثوں کا, کہ وہ اصلاح کرتے ہیں بگاڑ کی, جہاں لوگ غلطی کی طرف آتے ہیں تو وہ اس کی اصلاح کرنے میں لگتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ تین کام ہمیں بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بنی اسرائیل سے میثاق کا ذکر آ رہا ہے, اور یہ آخری آیت ہے, پھر یہ رکوع ختم ہو رہا ہے. فرمایا وَإِسْ نَتَقْنَ الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ, اور یاد کرو جب کہ ہم نے اٹھا لیا تھا پہاڑ کو ان کے اوپر, کَأَنَّهُ ذُلَّةٌ, گویا کہ وہ سایہ دان, جس طرح یہ شامیانہ ہمارے سروں کے اوپر ہے, تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کوہ طور کو اٹھا کر ان کے سروں پر شامیانے کی طرح, سایہ دان کی طرح, جو ہے سائبان کی طرح معلق کر دیا. اور پھر اس حالت میں ان سے پوچھا, بلکہ فرمایا وزنوا انه واقع بهم, اور وہ خیال کرنے لگے کہ ابھی آ پڑے گا ان پر. خذوا ما آتیناکم بقوة, اور اس عالم میں اللہ نے ان سے وعدہ لیا کہ مضبوطی سے پکڑو اسے جو ہم نے تمہیں دیا, یعنی یہ کتاب, یہ تورات میرے آپ کے لیے کیا ہے کہ یہ قرآن ہم مضبوطی سے پکڑے. وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ, اور یاد رکھو جو اس کتاب کے اندر ہے, لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ, تاکہ تم بچ سکو. تو اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان احکامات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. بہرحال کچھ حصہ رہ گیا, انشاءاللہ وہ پھر جو نصاب ہم چاہ رہے تھے کہ آج یہ پارا ہو جاتا, لیکن وہ ایک پاؤ پہلے سے رکا ہوا, انشاءاللہ سنڈے میں پھر کوشش کریں گے. دعا فرما لیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک اچھا وارث کتاب بننے کی توفیق عطا فرمائے, اور جو اچھے وارث کتاب کی صفات ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہم میں عطا فرمائے. اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم, اللہ ہم پر رحم فرما قرآن عظیم کی بدولت. واجعلہ لنا اماما ونورا وہدا ورحما, اللہ اس قرآن کو ہمارا امام بنا دیجئے, ہمارے لیے نور بنا دیجئے, ہدایت اور رحمت کا ذریعہ بنا دیجئے. اللہم ذکرنا منہ ما نسینا, اللہ ہمیں یاد کرا دیجئے اس میں سے جو کچھ ہم بھلا بیٹھے ہیں. وعلمنا منہ ما جہلنا, اور ہمیں علم عطا فرما دیجئے اس میں سے جو کچھ ہم نہیں جانتے. وارزقنا تلاوتہ آنا اللیل و آنا النہار, اور ہمیں اس کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائیے دن میں بھی اور رات میں بھی. وجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین, اور اس قرآن کو ہمارے حق میں حجت بنا دیجئے تمام جہانوں کے پروردگار. ویسے تو ہر ایک کی دعا اللہ سنتا ہے, لیکن بعض لوگ جو ہیں وہ بڑے خلوص سے چاہتے ہیں کہ ان کے لیے دعا کی جائے, تو ہمارے بھی جو اس وقت ساؤنڈ پر جو ہے سہیل بھائی ہیں, ان کے لیے دعا فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہر خیر عطا فرمائے, ہر شر سے محفوظ فرمائے. خصوصاً ان کی جو اہلیہ ہیں وہ بیمار ہیں, تو دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان سب دعاؤں کو ہمارے حق میں بھی قبول فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین.